نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ سلسلہ وار اس سیریز میں جاری ہے اور پانچواں حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے غزوہ بدر کے حالات پر گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ اس پانچویں حصے کا ساتواں درس ہوگا اور غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہمارے سامنے آئے گا. سورہ آل عمران کی چند منتخب آیات کا مطالعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ناظرین کرام الحمدللہ سیریز آگے بڑھ رہی ہے اور بلکہ اب کسی درجے میں اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. پانچواں حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے. آئیے اس کے دروس کا ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پانچواں حصہ مطالبات قرآن سیریز کا اس کا عنوان تواصی بالصبر ہے. مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. ہم نے صبر کے موضوع پر گفتگو کی. اہل ایمان کے لیے ابتلاء و آزمائش سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی روشنی میں, پھر ابتلاء اور آزمائش کے دور کے لیے ہدایات تین دروس سے سورہ عنکبوت, سورہ کہف اور سورہ بقرہ کی چند آیات, اور آخری مرتبہ ہمارا غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ تھا سورۃ الانفال کی آیات 1-10 اور 72-75 کی روشنی میں, اور پوری سیریز کے اعتبار سے یہ 29واں درس تھا. آج انشاءاللہ سیریز کا 30واں درس ہمارے سامنے آئے گا. غزوہ احد موضوع رہے گا اور سورہ آل عمران کی آیات 131-129 اور 139-148 چند آیات کا ہم آپ کے سامنے مطالعہ پیش کریں گے اور غزوہ احد کے حالات پر تفصیلی گفتگو آپ کے ہمارے سامنے آ جائے گی. پانچواں حصہ ہے اور حصہ پنجم کا یہ درس ہفتم ہے, یعنی ساتواں درس پانچویں حصے کا. غزوہ احد یہ اس کا موضوع ہے اور کفر و اسلام کا دوسرا بڑا مارکا. پہلا باقاعدہ مارکا غزوہ بدر تھا اور اس مارکے کی خاص اہمیت یہ ہے کہ عارضی شکست اور ایک شدید آزمائش کا معاملہ پیش آیا. تفصیل آگے بیان کریں گے اور ہمیشہ کی طرح درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آیات قرآنی کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہوئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام الحمدللہ آیات قرآنی کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا اور اسی سے ہمارے اس درس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی پہلے تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر غزوہ احد کے حالات پر مزید تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے. تمہیدی نکات کے حوالے سے پہلی بات ملاحظہ فرمائیے گا, غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوا, یعنی رمضان مبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا تھا اور اب رمضان کے بعد ہے سن 3 ہجری میں شوال کا مہینہ جب غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا ہے. دورس نتائج کی بدولت نہایت اہمیت کا حامل دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں واحد موقع ہے جہاں ایک مختصر سے موقع کے لیے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کو شکست کہنا بھی شاید اتنا مناسب نہ ہو, لیکن وقتی طور پر مشکلات اور شدید مصائب کا معاملہ آیا, اس میں بھی قیمتی ہدایات اور رہنمائی کا سامان ہے. اس پر بات کریں گے آگے چل کر انشاءاللہ تعالی. سورہ آل عمران آیات 121-180 میں اس غزوہ کے حالات و واقعات پر نہایت بھرپور تبصرہ آیا ہے. یہ 6 رکوع بنتے ہیں. سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 18 تک یہ 6 رکوع آیت نمبر 121-180 سورہ آل عمران ایک تفسیری تبصرہ ہے جو غزوہ احد کے حالات پر قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا ہے. اور ناظرین کرام اسی ضمن میں ایک اہم اور نکتہ ہے, عبداللہ بن ابی اور منافقین کے اندر چھپے ہوئے نفاق کا مرض پہلی بار نمایاں ہو کر سامنے آیا. عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سردار تھا, اندر تو چور تھا, اندر تو نفاق تھا, مگر کھل کر پہلی مرتبہ باقاعدہ اس کا اظہار ہوا تو غزوہ احد کے موقع پر, اور ان کے اندر چھپا ہوا نفاق کھل کر سامنے آیا. یہ گفتگو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے چل کر رکھی جائے گی. تمہیدی نکات پر ہم نے بات کی ہے, اب اسی غزوہ یعنی غزوہ احد پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے سبب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس کا پس منظر تھا, کیا وجوہات تھیں, کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا ہے. سب سے پہلی بات, غزوہ بدر میں شکست اور بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 افراد کی ہلاکت کے باعث قریش میں انتقام کا جذبہ، تفصیل پہلے آ چکی ہے، پچھلی مرتبہ غزوہ بدر کے حالات پر تفسرہ آپ کے ہمارے سامنے آیا تھا، 70 مشرک قتل ہوئے تھے، 70 کے قریب ان کے افراد قیدی بنائے گئے تھے، اور 313 جو کہ بظاہر نہتے تھے، کوئی تیاری ان کی نہیں تھی، ان کو اللہ نے 1000 کفار کے لشکر پر عظیم فتح عطا فرمائی تھی، تو ایک شدید انتقام کے جذبات تھے جو ان مشرکین مکہ کے دلوں کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ آگے لکھا ہے، شکست کا بدلہ لینے کے لیے قریش کی بھرپور تیاری اور اسباب کی فراہمی کے لیے ایک تجارتی قافلے کی شام کی طرف روانگی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ تجارتی قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اب جو آمدن ہوگی اس تجارتی قافلے سے اس ساری تجارت کو یا اس کے آمدن کو استعمال کیا جائے گا مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رہے، وہ جو پچھلی مرتبہ غزوہ بدر میں بات ہوئی تھی، اس کے حالات کے بیان کے دوران بات ہوئی تھی، ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا تھا، یہ جب مکہ پہنچ گیا بچ کر، تو اس کے منافق کو بھی روکا گیا ہے اور انتقام کے جذبات پکائے گئے ہیں، اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے بھی اس تجارتی قافلے کے منافع کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ مزید برآں، مسلمانوں کے ایک دستے نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں چھاپہ مار کاروائی کر کے اس تجارتی قافلے کے تمام ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔ یعنی یہ بات کا معاملہ ہے، پچھلی جو میں نے بات ابھی عرض کی وہ تو ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے ان کا قافلہ بچ گیا تھا، اس کا نفع وہ تو اقدام کے لیے استعمال کریں گے، ایک اور تجارتی قافلہ انہوں نے روانہ کرنا چاہا کہ تجارت خوب ہو اور نفع حاصل ہو اور اس نفع کو مسلمانوں کے خلاف اقدام کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اس پر قبضہ کیا ہے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں چھاپہ مار کاروائی کی گئی اس قافلے کے خلاف۔ مزید برآں، اسی کے تسلسل میں ایک اور واقعہ، ابو سفیان کا 200 گھڑ سواروں کے ساتھ مدینہ کی چرہگاہ پر حملہ اور مسلمانوں کے اونٹوں کو ہانک کر مکہ لے جانے کی کوشش، یہ وہ اسی تسلسل میں ہے، وہ جو انتقامی جذبات پک رہے ہیں، اب یہ پہلے چھوٹے چھوٹے اقدامات اور پھر کسی بڑے اقدام کی تیاری یہ لوگ کریں گے۔ تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، 200 گھڑ سواروں کو لے کر آئے مدینہ کے قریب ایک چرہگاہ کے پاس اور مسلمانوں کے اونٹوں کو ہانک کر لے جانے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کے تعاقب پر قریش کو اپنا سامان پھینک کر فرار ہونا پڑا، ظاہر بات ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام چوکنا تھے، اگر ایسی کوئی کاروائی وہاں سے ہو رہی ہے تو اس پر نگاہ رکھی گئی اور ان کا تعاقب کیا گیا، حتیٰ کہ ان کو اپنا سامان چھوڑ کر جانا پڑا قریش کے دستوں کو اور لوگوں کو۔ مزید بنا لکھا ہے، قریش کی شوال سن 3 ہجری میں 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینے پر حملے کے لیے روانگی، یعنی چھوٹے چھوٹے اقدامات کے بعد اب یہ بڑا قدم اٹھایا گیا اور شوال 3 ہجری کا دور ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک بڑے اقدام کا ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور 3000 کا لشکر لے کر یہ لوگ نکلے ہیں۔ یہ ہے جو غزوہ احد کے حوالے سے سبب یا وجوہات کا ذکر آپ کے ہمارے سامنے آیا، ادھر مشرکین کی تیاری ہو رہی ہے اور ادھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوکنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا ہے۔ ناظرین کرام، بہت قیمتی نقطہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مشورہ لیا، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، آپ ہر دم وحی اور رب کائنات کی نگرانی میں ہیں، مگر امت کے لیے اسوہ عطا فرمایا کہ خاص طور پر اہم معاملات میں مشورے کی سنت کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری فرمایا، چنانچہ احد میں بھی مشاورت ہوئی ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا بدر میں بھی مشاورت کا معاملہ کیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مشورے کی صورت میں پہلا راستہ یا آپشن جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ مدینہ میں محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ کچھ حضرات کی رائے تھی، اور بلکہ خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی ارادہ تھا۔ نیک نیتی میں نے کیوں کہا کہ باقاعدہ لڑنے کے مقابلے میں دفاع کو ترجیح دی جا رہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا ارادہ یا کوئی جنگ کا معاملہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، ایسے بعض حضرات کی طرف سے آرا کے معاملات آئے، اور ہاں یہ خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بھی چاہت تھی۔ تو پہلا آپشن مشاورت کی روشنی میں جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر، محصور رہ کر، یہیں رہ کر دفاع کیا جائے قریش کا۔ دوسرا راستہ یا دوسرا آپشن جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے، یہ بعض جوش و خروش رکھنے والے صحابہ کرام کا بھی مشورہ تھا، بعض نوجوانوں کا مشورہ بھی تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ بدر میں 13 اور بعد میں ایک اور صحابی کی شہادت ہوئی تو 14 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنے کا موقع ملا، تو بعض صحابہ جو ایمان کا جذبہ بھی رکھتے تھے، جذبہ سب میں تھا مگر جوش و خروش کو زیادہ تھا، اور ذوق شہادت کی بھی تمنا ہوگی، بہرحال انہوں نے کہا میں باہر نکل کر مشرکین کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ دو آرا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ میں محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے. عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے سے اتفاق کیا. یہ اتفاق کا معاملہ ہو گیا. اللہ کے پیغمبر کی چاہت بھی ہوئی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر دفاع کیا جائے, اور عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے سے اتفاق کیا, یا اسی رائے کو اس نے سیکنڈ کیا یا پیش کیا. یہ اتفاق کہہ دیجئے کہ یہ دونوں آرا کا اتفاق ہو گیا. آگے لکھا ہے, بدر میں شرکت نہ کر سکنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ ہمیں میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے. وہی جوشیلے صحابہ کہ جو شرکت نہ کر سکے اور اب چاہتے ہیں کہ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع مل جائے, انہوں نے کھل کر اظہار کیا کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے مشرکین کا. مسلمانوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے. معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر نے اپنی رائے کو قربان کر دیا, اللہ اکبر, اپنی رائے کو ترک کر دیا اور اپنے صحابہ کی رائے کو ترجیح دی, اور آپ نے بھی مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر کفار اور مشرکین کے مقابلے کا اعلان فرمایا اور اس کا فیصلہ فرما دیا. مزید برا اسی تسلسل میں لکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زرہیں پہنے دیکھ کر مسلمانوں کا آپ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا باہر نکل کر مقابلہ کریں گے مدینہ طیبہ سے, پھر آپ اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے. جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھیں. بعض صحابہ جو مزاج شناس رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور بزرگ صحابہ, فہم رکھنے والے صحابہ, انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر, اگر آپ کی چاہت ہو تو ہم مدینہ طیبہ میں رہ کر ہی دفاع کرتے ہیں, باہر نہیں نکلتے. محسوس کر لیا تھا کہ دو زرہیں پہن کر اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو کوئی بہت بڑا معاملہ ہی پیش آنے والا ہے, کہ جس کے لیے اہتمام کا اعلان اور اظہار کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. مگر اللہ کے پیغمبر نے اس سے انکار فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہتھیار سجا لے اور جنگ کیے بغیر انہیں اتار دے. اب فیصلہ ہو گیا تو اب میدان میں چل کر ہی کفار اور مشرکین کا مقابلہ کریں گے. ناظرین کرام, یہ ہوا مشاورت کا معاملہ جو میدان احد کے سجنے سے پہلے ہوا مدینہ طیبہ میں رہ کر, اور فیصلہ ہوا باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرنے کا. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اس موقع پر منافقین کا کیا طرز عمل سامنے آیا, کیا رویہ سامنے آیا, اس پر بات کرتے ہیں, اور منافقین کا فرار, اس پر آپ کے سامنے گفتگو رکھتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں. سامنے سے 3000 کا لشکر آ رہا ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کا لشکر لے کر چلے ہیں, اور چاروں ناچار منافقین بھی شامل ہوئے ہیں, اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی شامل ہوا. مگر یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے بہت بڑے نقصان کے پہنچانے کا ارادہ کیا تھا, جس کا کھل کر اب اظہار ہوا چاہتا ہے. بات کو آگے بڑھاتے لکھا ہے, مقام شوت پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے واپس ہو گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. اب ظاہری بات ہے یہ منافقت کا اظہار ہو رہا ہے. اگر تم نے لڑنا نہیں تھا اور میدان جنگ میں اترنا نہیں تھا تو پھر مدینہ منورہ سے نکلنے کا تکلف ہی کاہے کو کیا. یہ ہیں وہ آستین کے سانپ جو اندر ہی اندر جڑے کھودتے ہیں اور اندر ہی اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ہے منافقین کا ٹولہ. مقام شوت مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر علاقہ, اب وہاں آ کر کہتے کہ ہماری تو بات نہیں مانی گئی, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں چلتے, اور 300 کو لے کر علیحدہ ہوا. 1000 کا لشکر چلا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اور یہ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہو رہا ہے نا, جھوٹے سچے ان کا فیصلہ ہو رہا ہے, ثابت قدمی کا اظہار کرنے والے اور ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کا اظہار ہو رہا ہے, ان کو کھول کر وعدے کر دیا جا رہا ہے. یہ 300 جو جا رہی کون ہے, یہ جھوٹے دعوے دار ایمان کے. تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے علیحدہ ہوا, اور نفسیاتی طور پر یہ بہت بڑا چرکا لگانا یا نقصان پہنچانا اس کی کوشش تھی عبداللہ بن ابی اور منافقین کی طرف سے. آگے لکھا ہے, اس کا منصوبہ تھا کہ 300 افراد کی علیحدگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے, اور دوسری طرف دشمن کی ہمت اور حوصلے بلند ہو جائیں گے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کا خاتمہ ہو جائے گا معاذ اللہ, جس کے بعد اس منافق کی سرداری و سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا. یہ ہے وہ اندر کا حسد یا جلن. سیرت کی کتابوں میں ناظرین کرام یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی, یا ممکن ہے آج آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہو, کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے ہجرت فرما کر, اس وقت اوس اور خزرج دو بڑے قبائل تھے عربوں کے, اور بڑی برسوں کی جنگیں ان کے یہاں چلی آتی تھیں. اب ان کا اتفاق ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی کی سرداری پر. جی, عبداللہ بن ابی سردار بنایا جا رہا تھا. اسی اثنا میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ فرما کر تشریف لے آئے مدینۃ النبی میں، مدینہ طیبہ میں، اور بے تاج بادشاہ کی حیثیت میں آ گئے اور اس کی بادشاہت کے خواب دھرے رہ گئے عبداللہ بن ابی کے. وہاں سے وہ حسد اس کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے چاروں لاچار ظاہری طور پر اسلام تو قبول کر لیا، مگر یہ حسد کا جلا ہوا تاک میں تھا، انتظار میں تھا کہ کب مجھے میری بادشاہت مل جائے اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ وہ موقع ہے جہاں اسے چاہا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، یہ ساری جماعت ہی ختم ہو جائے اور میری بادشاہت اور سربراہی کے راستے صاف ہو جائیں. یہ ہے اندر کا حسد جو اس کا کھل کر اس موقع پر بھی سامنے آیا ہے. مزید دو جماعتیں، یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ بھی ہمت ہار رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی. یہ بڑا پیارا بیان ہے قرآن حکیم کا. اوس اور خزرج دو بڑے قبائل، ان کی دو شاخیں ہیں، چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں، بنو حارثہ بنو سلمہ. کچھ ان میں بھی ظاہری حالات اور معاملات کو دیکھ کر کمزوری سی آئی، مگر اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی. کیوں؟ نیک نیت ہی تھی. وقتی طور پر خوف کا طاری ہو جانا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، مگر اندر خبز ہو، یعنی گندگی ہو، جیسے کہ عبداللہ بن ابی کا معاملہ، یا اندر ہی اندر جڑے کھودنا ہو، جیسے کہ منافقین کے ٹولے کا معاملہ، تو پھر اللہ دستگیری نہیں فرماتا. لیکن ظاہری اعتبار سے بندہ مومن پر کوئی خوف طاری ہو جائے تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. نیک نیت ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیری فرمائے گی. یہاں بھی ان دو قبائل، یعنی بنو حارثہ بنو سلمہ، یا دو خاندان بنو حارثہ بنو سلمہ، ان کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوا، اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورہ آل عمران آیت نمبر 122، جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار جائے اور اللہ ان کا پشت پناہ تھا اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قرآن بتا رہے دو جماعتیں تھیں، کون سی تھیں قرآن نہیں بتاتا، تو پھر حدیث کو اور سیرت کو دیکھنا ہوتا ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے یہ دو جماعتیں کون سی تھیں، بنو حارثہ بنو سلمہ ان کے افراد. لیکن قرآن کہہ رہے اللہ ان کا ولی تھا، پشپنا تھا. یہ قبیلے، ان خاندانوں کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا، ہماری کمزوری کا تو بیان آیا مگر اس سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا پشپنا تھا. تو قرآن کا یہ بیان ہمیں بڑا پسند اور بڑا محبوب ہے. نیک نیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی اور ان کو ثابت قدمی بھی پھر عطا فرمائی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور میدان احد میں بات شروع ہو رہی ہے اور مورچہ بندی کا موقع آ رہا ہے، اور یہاں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست، اس کا خوبصورت اظہار ہے جو ہمارے سامنے آئے گا. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میدان احد ہے اور مورچہ بندی کا ذکر ہو رہا ہے. لکھا ہے، دشمن کے بعد تشریف لانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے لشکر کے لیے اس مقام کا انتخاب جو جنگی نقطہ نظر سے بہترین مقام تھا. مشرکین پہلے پہنچے میدان احد میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بعد میں پہنچے، مگر جنگی اعتبار سے مفید ترین مقام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے منتخب فرمایا. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، اللہ کے رسول مکرم، آپ کی سب سے بڑی حیثیت آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاں زندگی کے تمام گوشوں کے حوالے سے آپ کی اسوہ میں رہنمائی موجود ہے. چنانچہ میدان بدر ہو یا میدان احد، یہ بعد کے حالات اور معاملات، بہترین جنگی تدابیر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل اور اسوہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. کیا ہوا اس موقع پر؟ لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایا بازو محفوظ کر لیا، اپنی پشت کو اور دائیں بازو کو محفوظ کر لیا کہ پشت پر اور دائیں بازو پر احد پہاڑ آ گیا. اس پر سے چڑھ کر اتر کر آنا، بہرحال اس وقت ایسے حالات فیزیبل یا موضوع نہیں تھے، گھوڑوں وغیرہ پر جو ہے وہ سواریاں ہوا کرتی تھی. چنانچہ اس موقع پر کیا ہو رہا ہے، اس موقع پر اللہ کے پیغمبر نے اپنے پشت پر اور اپنے دائیں بازو کی طرف احد پہاڑ کو لے کر ایک بہت بڑا ڈیفینس کا ذریعہ ہے جو اختیار کر لیا ہے. جنگی اعتبار سے بہت بڑی اسٹریٹجی تھی یا بہت بڑی تدبیر تھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اختیار فرمائی ہے. مزید پر آگے لکھا ہے، بائیں جانب پہاڑ میں ایک درہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز متعین فرما دیے. بائیں جانب پہاڑ، وہاں ایک درہ تھا، یہاں پاسبلٹی تھی کہ کوئی پہاڑ کا چکر کاٹ کر آئے اور اس درے سے اتر کر مسلمانوں پر آ کر حملہ آور ہو جائے پیچھے سے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس مقام کو بھی محفوظ کرنے کے لیے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرما کر 50 تیر انداز یہاں پر متعین فرمائے اور اتنی اہم ترین ہدایات عطا فرمائی، کسی صورت بھی اس ذرے کو، اس مورچے کو نہ چھوڑنا، چاہے ہم میں سے لوگوں کی لاشوں کے، جو بھی مسلمان وہاں پر موجود ہیں، ان کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں اور پرندے ان کے گوشت میں سے نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا. یہ بہت بہت قیمتی ہدایت تھی، اس کا ذکر آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. مزید بار آگے لکھا ہے، لشکر کے پڑاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی تاکہ بوقت ضرورت کیمپ میں پناہ لی جا سکے. ایک اونچی جگہ کو لشکر کے پڑاؤ کے لیے پسند فرمایا تاکہ ضرورت پڑے تو وہاں پر جا کر پناہ لی جا سکے. ڈیفینسو اعتبار سے، جنگی تدبیر کے اعتبار سے یہ بات بھی بڑی قیمتی ہے کہ انسان کو سیکیورٹی مل سکے، یعنی جو لڑ رہے ہیں ان کو سیکیورٹی مل سکے، فوری طور پر کئی پناہ مل سکے، اس کا بھی پہلے سے اہتمام کرنا جنگی نقطۂ نگاہ سے بہت زیادہ قیمتی بات ہوتی ہے. ایک اور اہم بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو وہ تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے. آپ نے ایسی جگہ پر ان کو ٹھہرنے پر مجبور کیا کہ جہاں مشرکین کو، کفار کو اگر بالفرض فتح بھی ہو جائے تو کوئی زیادہ بڑا فائدہ وہ نہ اٹھا سکیں. جنگی اعتبار سے یہ ٹیکٹکس یا یہ ٹیکنیکس یا یہ اقدامات یا یہ اسٹریٹجیز بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور لکھنے والوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کے حوالے سے یہ کچھ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار. ناظر کرام، یہ مورچہ بندی میدان احد میں ہوئی، اس کے حوالے سے بات آپ کے سامنے مکمل کی گئی ہے. اس کے بعد ابتدائی فتح کا ذکر آئے گا، اول مسلمانوں کا غلبہ رہے گا کفار پر، اور پھر ایک وقتی اور عارضی شکست کا معاملہ بھی سامنے آئے گا. یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ایک وقفے کے بعد. امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظر کرام، مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پانچویں حصے کا ساتواں درس جو ہماری زیر مطالعہ ہے، غزوہ احد کے حالات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، سورہ آل عمران کی بھی چند آیات کا تذکرہ ہوا اور مزید کا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. وقفے سے پہلے، میدان احد میں کیا پوزیشن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی، کس طرح مورچہ بندی ہوئی، اس پر گفتگو ہوئی. اب جنگ کا باقاعدہ آغاز اور ابتدان مسلمانوں کا غالب آنا، اس پر بات شروع کرتے. پہلا نقطہ اس حوالے سے لکھا ہے، معرکے کے آغاز پر مسلمانوں کو پہلے ہی حلے میں فتح حاصل ہو گئی. اولاً اللہ کا وعدہ بھی تھا اور اہل ایمان میدان احد میں موجود بھی ہیں، سب کچھ لا کے اللہ کے راہ میں پیش کرنے کو تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور پہلے حلے میں ہی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. ہاں، آگے لکھا ہے، درے پر متعین تیر اندازوں میں اختلاف ہوا اور اکثریت نے اپنے امیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کے باوجود درہ خالی کر دیا. آپ کو یاد ہوگا، وقفے سے پہلے تفصیل سے بیان کیا گیا، وہ درہ جو بائیں طرف تھا اور وہاں سے گھوم کر کسی کے آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا امکان تھا، وہاں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، اور 50 تیر اندازوں کو متعین فرمایا اور بڑی سخت ہدایات عطا فرمایا کہ کسی صورت بھی درے کو نہ چھوڑنا. ہوا یہ، اول مرحلے میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو یہاں لوگوں میں اختلاف ہوا درے پر. تقریباً 35 لوگوں کی رائے یہ ہوئی، صحابہ کرام کی، کہ اللہ کے پیغمبر نے یقیناً ہدایات عطا فرمائی تھی، مگر وہ اس صورت میں تھی کہ جب تک جنگ جاری رہے. اب تو جنگ مکمل ہو گئی، مسلمان غالب آ گئے، تو انہوں نے یہ ایک اجتہادی خطا کر ڈالی، رائے غلط اختیار کر لی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کو امیر مقرر کیا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سمجھاتے رہے، مگر تقریباً 35 افراد نے درہ چھوڑ دیا. اب رہ گئے 15 کے قریب افراد. کیا ہوا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قریش کے رسالے کے سردار حضرت خالد بن ولید نے، جو بعد میں ایمان لائے، درہ خالی دیکھا تو وہاں سے حملہ کر دیا. یہ ابھی ایمان نہیں لائے، خالد بن ولید بعد میں کیا بنے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار قرار پائے تھے بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں کیا ہو رہا ہے، ان کی عقابی نگاہ نے تاک لیا کہ وہ درہ خالی ہو گیا، اور احد پہاڑ کا چکر کاٹ کر آنا اور ان درے پر متعین چند ہی افراد جو رہ گئے ان کو ختم کر کے پیچھے سے اتر کر مسلمانوں پر حملہ کرنا ممکن ہے، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبیر اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے اور قریش نے مسلمانوں پر پشت سے زوردار حملہ کر دیا. یہ ہے جو ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے 35 کے قریب صحابہ کرام سے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ درے پر عبداللہ بن جبیر اور 15 کے قریب صحابہ رہ گئے، وہ شہید ہوئے، اور پیچھے سے اتر کر آگئے اب یہ مشرکین اور مسلمانوں کی پشت پر آگئے. ادھر بھاگتے ہوئے مشرکین جو اول مرحلے میں شکست کھا گئے تھے وہ بھی پلٹے، اور اب درمیان میں مسلمان آ گئے ہیں، اور اب میدان احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت کا معاملہ. چنانچہ آگے لکھا ہے، اب مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، لیکن عارضی شکست کہیں گے، وقتی شکست کہیں گے، اور مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. مجموعی طور پر 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر بھی شامل تھے. اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کے شیر اللہ کے رسول کے شیر صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء جن کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قرار دیا، مصعب بن عمیر جن کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں ایک سال میں 75 افراد یثرب یعنی مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے تھے اور انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. آپ کو یہ یاد ہوگا، یہ عظیم صحابہ 70 صحابہ میں شامل ہیں. یہ 70 کے قریب صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا. بہرحال جن کے نصیب میں یہ مقام و رتبہ لکھا تھا وہ تو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، مگر ایک بڑا نقصان ہوا ہے اس موقع پر جو مسلمانوں کو اٹھانا پڑا ہے. مزید بڑا عقب سے قریش کے اس حملے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور آپ کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور کچھ مشابہت بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، ایک افواہ وہاں پر پھیلا دی گئی، مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر بھی معاذ اللہ حملے کی کوشش کی گئی ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں. یہ افواہ سن کر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دے گئیں، اور وہ شدید مایوس ہو کر منتشر ہونے لگے. اللہ کی طرف سے سرزنش کا معاملہ ہوا. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں یہ اشارہ ہے. یہی وہ الفاظ ناظرین کرام، جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وصال فرما گئے، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنائی تھی اہل ایمان کو، مگر ابھی یہ احد کا میدان جہاں افواہ پھیلی ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے، قرآن تفسرہ عطا کر رہے، فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آل عمران آیت نمبر 144 ہے ترجمہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، تو بھلا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو عنقریب جزا عطا فرمائے گا. وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، وفات پا جائیں اللہ کی راہ میں قتل نہیں شہید ہو جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ یہ ہے سرزنش جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس مقام پر آ رہی ہے. مزید بنا کے لکھا ہے، بے ہوشی کے کچھ ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اٹھ کر ساتھیوں کو اپنے زندہ و سلامت ہونے کی خوشخبری سنائی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے. لکھا ہے، ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا جو آنکھ سے نیچے ابری ہوئی ہڈی پر لگا، جس کی وجہ سے سر کے خود کی دو کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئیں. اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بھی جھیلا اور برداشت کیا ہے. اللہ کی راہ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی رب کائنات، اور اس کے بعد سب سے بڑی ہستی بادس خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سب کچھ بھی بیتا ہے اللہ کی راہ میں. ہم تو بہت مزے میں ہیں، اور ان مزوں میں بھی دین پر عمل نہ ہو، دین کے لیے محنت نہ ہو، تو سوچئے کہ کیا ہم واقعتاً امتی ہیں؟ بہت بڑا سوالیہ نشان. اللہ کے پیغمبر پر حملہ ہو رہا ہے، بے ہوش بھی ہو رہے ہیں، اور خوت کی کڑیاں جو ہے وہ داخل ہو رہی ہیں، چہرے کے اندر دھس گئی ہیں، خون کا فوارہ بھی پھر جاری ہوتا ہے. اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. لکھا ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خود کی کڑیاں نکالیں تو چہرے سے خون کا فوارہ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں میدان احد میں بھی رسالت مآب علیہ الصلات والسلام کا مقدس ترین خون بہا ہے، جیسے طائف کی گلیوں میں بھی رسالت مآب علیہ الصلات والسلام کا مقدس ترین خون بہا تھا۔ آج امت اپنا پسینہ بھی اللہ کی راہ میں نبی کی اتباع کرتے ہوئے بہانے کو تیار ہے کہ نہیں، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ گئے اور مشرکین پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کا اظہار بھی ہوا اور آپ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کو پکارا، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ بعض صحابہ فرماتے احد کے دن ہم نے نبی علیہ السلام کی اوٹ میں پناہ لی ہے، آپ نے پکارا، پھر صحابہ آپ کے ساتھ جمع ہوئے، پہاڑ پر آپ چڑھے، صحابہ بھی چڑھے اور پھر مشرکین پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نے، مشرکین نے محسوس کیا کہ اب مزید ٹھہرنے سے ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، لہذا وہ مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اور مزید برا لکھا ہے، بعد ازاں مسلمان بھی شہداء کی تدفین کے بعد مدینہ لوٹ آئے۔ ناظرین کرام، ہم نے کہا یہ عارضی شکست تھی، مگر یہ عارضی بھی بہت ہی عارضی شکست تھی، ورنہ باخدا اگر غور کریں تو مشرکین بھاگ کیوں رہے ہیں، چلے کیوں چلے جا رہے ہیں اور ڈر کیوں ہے کہ رکے تو ہمارا نقصان ہوگا؟ فاتح قوم تو ملیہ میٹ کرتی ہے نا شکست پانے والی قوم کو، تو یہ بھی عارضی سا معاملہ ہے، اس کو واقعتاً شکست کہنا یہ بھی کوئی مناسب بات شاید نہ ہو، مگر وقتی طور پر ہوئی ہے اور یہ وقتی نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، اس کی حکمتوں پر آگے بات کریں گے۔ اور ادھر مسلمان اپنے شہداء کی تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف بھی لے آئے ہیں۔ یہ ہوا میدان احد کا کچھ اور بیان، ابتدا مسلمانوں کا غلبہ، پھر ایک وقتی عارضی شکست کا معاملہ، پھر دوبارہ ریوائول کا معاملہ اور مشرکین کا پھر واپس لوٹ جانا اور کھڑے ہونے کی وہاں پر ہمت نہ پانا، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ مشرکین کا تعاقب، آگے لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ قریش نے مکہ کی طرف واپسی کا فیصلہ کر کے عسکری اعتبار سے غلطی کی، عسکری فوجی اعتبار سے، یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی فراست دیکھیے، آپ کو احساس ہوا یہ مشرکین بھاگ تو رہے ہیں مگر ان کو یہ احساس ہوگا کہ 70 تو ان کے صحابہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور بڑا بھاری ان کا نقصان ہوا، کیوں چھوڑ کر جائیں، کیوں نہ پلٹ کر ایک اور حملہ کر کے یک بارگی ختم کر دیا جائے۔ معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر کو احساس ہوا، چنانچہ آپ نے اور آگے بڑھ کر مسلمانوں سے کہا کہ ان کا تعاقب کرو۔ غور فرمائیے گا، میں نے عرض کیا کہ یہ شکست بھی عارضی ہی سی تھی، ورنہ شکست کھا جانے والوں میں کبھی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ جن کو فتح ملی ان کا تعاقب کرنے کی کوشش کی جائے؟ تو شکست تو پھر ہوئی نہیں نا، تو یہ وقتی عارضی شکست کہہ لیجئے، ایک بھاری نقصان کہہ لیجئے۔ اور ادھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی فراست کا معاملہ، آپ نے صحابہ کرام کو مشرکین کے تعاقب کا حکم دیا ہے، لہذا اس سے پہلے کہ انہیں یعنی مشرکین کو اپنی غلطی کا احساس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کا فیصلہ فرمایا، دوسرے دن اعلان فرما دیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور ہمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ قریش مزید نفری اور تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی ایک تو آپ نے تعاقب کا حکم دیا، مسلمان مدینہ طیبہ سے نکلے اور 8 میل دور ہمراء الاسد تک پہنچے، خیمہ زن ہوئے، اور پھر مزید یہ اطلاع ملی کہ کفار مشرکین اور تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اس کا تبصرہ قرآن نے عطا فرمایا، آل عمران آیات 172-174 میں، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ آل عمران آیات 172-174، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی، اس کے بعد کہ پہنچ چکے تھے انہیں زخم، ان میں سے جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے شاندار بدلہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر کہا کہ کفار تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے. پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے, ان کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ناظر کرام, ایمان والے عجیب لوگ ہوتے ہیں. لوگ کہہ رہے کہ لوگوں نے بڑی تیاری کی ہے تمہارے خلاف, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہونا تھا, اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. عجیب بات ہے نا, ایمان والوں کہا جا رہا ہے تمہارے مقابلے کے لیے تیاری لوگ کرو, وہ کہہ رہے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ مومن کو بتایا کہ اللہ کی راہ میں مشقتیں آئیں گی اور جب میں اتروں گا تو اللہ کی مدد بھی میرے شامل حال ہوگی, اور اگر اللہ کی مسجد میں میرا قتل ہونا لکھا ہے تو شہادت کے رتبے سے بڑھ کر اور کیا رتبہ ہو سکتا ہے. کسی صورت بھی نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے. تو مومن کا ایمان تو اور بڑھتا ہے جب ایسے مواقع آیا کرتے. اللہ اس حقیقت کا کچھ حصہ ایمان کا مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. اس کے بعد لکھا ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا اور مشرکین نے کوئی ہمت نہیں کی اور نہ پلٹ کر کوئی مقابلہ کرنے کی کوشش کی. یہ 3 روز کا قیام ہے اللہ کے پیغمبر کا, آ جاؤ مقابلہ کرنا چاہو مگر مقابلہ نہ کر سکے. اب آئیے اس بات پر تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ غزوہ احد میں وقتی شکست کا سبب کیا بنا. پہلی بات, نظم کی خلاف ورزی اور اپنے مقامی امیر کے حکم عدولی. وہ درے پر امیر کون تھے؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ مقامی امیر تھے, لوکل کمانڈر تھے. ان کو امیر مقرر کس نے کیا تھا؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اصل امیر تو اللہ کے پیغمبر اور اس مقام پر امیر عبداللہ بن جبیر, ان کی نافرمانی ایسے ہی ہے جیسے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی. یہ نظم, یہ چین آف کمانڈ, یہ ڈسپلن کا معاملہ. تو پہلی بات, نظم کے خلاف ورزی ہوئی اور اپنے مقامی امیر کے حکم عدولی یعنی ان کی نافرمانی کی گئی. غلطی پر معافی کا اعلان اور وقتی شکست پر مسلمانوں کی دلجوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاف کرنے کا بھی اعلان فرمایا اور ان کی دلجوئی کا اعلان بھی فرمایا. آگے ایک آیت بھی پیش آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. آگے لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 2 بار درے پر متعین ساتھیوں یا گھبراہٹ میں میدان چھوڑ دینے والوں کی غلطی کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا. آل عمران آیت 152 بھی ہے اور آل عمران آیت 155 بھی ہے. 152 کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا صحابہ کرام کی اس خطا کو. اب کسی نے ہمت کی کہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ نے معافی کا اعلان فرمایا ہے. نیک نیت لوگوں سے خطا ہو جائے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح آل عمران کی آیت نمبر 155 کے الفاظ ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. آل عمران آیت نمبر 155, جو لوگ تم میں سے بھاگ کھڑے ہوئے اس روز جبکہ 2 جماعتیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں تو ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا تھا اور اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا تحمل والا ہے. یہ لیجی جی, اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ معافی کا اعلان فرما رہے ہیں. اب کوئی اگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منانے کی بھی فکر اور کوشش کرے. ناظر کرام, یہ وقتی عارضی مختصر سی شکست یا نقصان کا معاملہ تو ہوا, اس کے سبب پر تو ہم نے بات کر لی. اب آئیے اس کی حکمتوں کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا حکمتیں تھیں اس موقع پر جب مسلمانوں کا نقصان بھی ہو گیا, 70 صحابہ شہید بھی ہوئے, ایک وقتی عارضی نقصان اور شکست کا معاملہ ہوا. آئیے اس کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں. پہلی بات, مسلمانوں کو نظم کی خلاف ورزی کی نحوست سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ آئندہ کبھی بھی اس غلطی کا ارتکاب نہ کریں. یہ بہت قیمتی ہدایت آج بھی دینی جماعتوں کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے. ایک مقامی امیر کی نافرمانی ہوئی, 35 نے کی, 70 کی جانوں کا نذرانہ پیش ہو گیا, کس قدر بھاری نقصان. تو امت کو رہنمائی دی جا رہی ہے نظم کی خلاف ورزی نہ کرنا اور ڈسپلن کو مضبوط رکھنا. تمہارا امیر ہو اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو, اس کی نافرمانی نہ کرو. اللہ تعالیٰ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا. بدلتے حالات میں ہی کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ 300 علیحدہ ہوئے تھے نا منافقین, تبھی تو پتا چلا جھوٹے دعوے دار تھے. ایسے حالات آتے ہیں تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے. چنانچہ لکھا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کے حوالے سے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ ترجمہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مؤمنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے۔ کہ تمہاری حالت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، خبیث اور پاک کو اللہ علیحدہ کر دے گا۔ جھوٹے دعوے دار ایمان کے دیکھو تو ان سے سامنے کھل کر آ گئے، اور سچے ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کر سامنے لے آئیں گے۔ یہ ایسے ہی حالات میں ممکن ہو سکتا ہے۔ مزید لکھا ہے، اس آزمائش کے نتیجے میں منافقین کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا۔ آل عمران میں آیت نمبر 166 اور 167 میں اور 154 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ آل عمران آیت نمبر 166-167 ہے، وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون۔ ترجمہ، اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ ظاہر کر دے مؤمنوں کو اور ان کو جو منافق ہوئے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ یہ واقعی لڑائی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کے نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ اللہ اظہار فرما رہے، اللہ ظاہر فرما دے گا سچے ایمان والوں کو اور منافقین کو بھی۔ اور میدان احد میں یہ ظاہر ہوا، ہو از ہو، کون کیا ہے، کون سچا دعوے دار ہے ایمان کا، کون جھوٹا دعوے دار ہے، یہ بات کھل کر سامنے آئی۔ مزید برآں، آزمائشیں اہل ایمان کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کبھی یہ کہا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں، اور کبھی یہ کہ کندن بنایا جاتا ہے، کھڑے کھوٹے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے اور کندن بنایا جاتا ہے، مضبوط بنایا جاتا ہے آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال کر، تاکہ بدلتے حالات میں حق و باطل کی کشمکش میں بندہ مومن مزید مضبوط تر ہو جائے اور استقامت کا مظاہرہ کرتا رہے۔ مزید آگے لکھا ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا لہذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے۔ آل عمران آیت نمبر 176 اور 178 میں ذکر آیا ہے، فرمایا آل عمران آیت نمبر 176 میں، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو بڑی تیزی دکھاتے ہیں کفر میں، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ کیا مطلب، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو شہید کیا ان کفار نے، تو کیا اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ نہیں، بلکہ ان کی تو فائل تیار ہو رہی ہے، آپ غم نہ کریں ان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کفار اور مشرکین اور مخالفین حق کی پوری فائل تیار کر رہا ہے، اور ان کا کیس پورا تیار ہے، اور ان کی سزا بھی اللہ کے ہاں پوری تیار ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی حوالے سے ایک اور حکمت کا بیان، اللہ آزمائش کے ذریعے اہل ایمان کو شہادت کے اعلیٰ ترین مرتبے تک لے جاتا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا قیمتی مقصد ہے کہ شہادت کا رتبہ حیات جاویداں، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 ہے، 169، اللہ کے ہاں سے رزق عطا ہوتا ہے ان کو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں پڑھ چکے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں شہید، ان کو مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو ایسے حالات میں جب یہ شہادت کا رتبہ ملتا ہے تو حیات جاویداں، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ حکمتیں ہمارے سامنے آئیں، وقتی عارضی نقصان شکست کے حوالے سے کیا حکمتیں تھیں۔ اب آخری جو گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ چند اہم ہدایات، غزوہ احد کے ضمن میں چند اصولی ہدایات۔ پہلی بات، سودی لین دین انسان کو مال کا حریص بنا کر کسی اعلی مقصد کے لیے قربانی کے جذبے کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام نے غزوہ احد کے فوراً بعد سود در سود یعنی سود مرکب پر پابندی لگا دی اور اس لعنت کو بتدریج ختم کر دیا۔ آل عمران آیت نمبر 130 میں یہ ہدایت بھی آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ممانعت ہے. سود خوری انسان کو مال کا حریص بناتی ہے اور اس مال کے حرص اور طمع اور لالچ اور محبت کے ساتھ کوئی بڑا کام انسان نہیں کر سکتا چاہے جائے کہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جد و جہد کر اقامت دین اور نفاذ دین کی. سود کی حرمت کا ذکر ہے یہاں, مرکب یعنی سودے مرکب یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ممانعت ہے. البقرہ آیت نمبر 278-279 میں سمپل انٹرسٹ کی بھی ممانعت کہ 100 پر 10 روپے بھی نہیں لے سکتے, نہ کمپاؤنڈ نہ سمپل انٹرسٹ, ہر طرح کے سود کو اسلام نے حرام قرار دیا. آل عمران میں ایک اور ہدایت ہے, مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہوں, ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرو, وہی تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے. آل عمران 149 اور آیت نمبر 150, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم نے کافروں کی بات مانی تو وہ تمہیں الٹے قدموں دین سے پھیر دیں گے اور تم پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے, بلکہ اللہ تمہارا حقیقی پشت پناہ ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. تو یہ ہدایت دی گئی, ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا. ایک اور قیمتی ترین ہدایت اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ہدایت, ساتھیوں کا خلوص اگر شک و شبے سے بالا تر ہے تو خواہ ان سے نیک نیتی سے کیسی ہی غلطی ہو جائے ان سے نرمی برتی جائے, انہیں معاف کر دیا جائے. آل عمران آیت نمبر 159. اور نوٹ کیجئے گا, اس میں رسالت مآب علیہ السلام کے پیارے اور عمدہ حسن اخلاق کا ذکر بھی ہے اور ایک دینی جماعت کے امیر اور ذمہ دار کے لیے بہت اہم ہدایات ہیں کہ زیر تحت یا ماتحت یا زیر انتظام لوگوں کے حوالے سے کیا رویہ ہو. ارشاد ہو رہا ہے, فبما رحمت من اللہ لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. آل عمران آیت نمبر 159. بس یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے متفرق ہو جاتے. بس ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے اور اسے ہر اہم معاملے میں مشورہ کرتے رہیے, پھر مشورے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم و ارادہ کر لیا ہو تو اللہ پر توکل کیجئے, بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ بھی فرمایا کہ معاف کیجئے اور استغفار کیجئے. سبحان اللہ, خطا ان سے ہوئی استغفار آپ کیجئے. ہمیں اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, جو ذمہ دار ہوتا ہے نیچے والوں کی غلطی سے دل میں میل آ جاتا ہے, دعا دو استغفار کرو یہ میل نکل جائے گا. ناظرین کرام, چند اور اہم ہدایات اور اصولی ہدایات ہیں جو غزوہ احد کے ذمن میں آ رہی ہیں, آئیے ان کی طرف بھی کچھ نظر کرتے ہیں اور کچھ اس میں سے بھی حصہ سمجھ لیتے ہیں. اگلی ہدایت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ نہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس ہونا اور نہ دشمن کے اسباب کی کثرت سے مرعوب ہونا, تمہاری نگاہ صرف اللہ کی طرف رہے. آل عمران آیت نمبر 160, اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آل عمران آیت نمبر 160, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکے گا, اور مؤمنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اپنے اسباب کی قلت پر مایوس نہ ہونا, دشمن کی کثرت اسباب سے مرعوب نہ ہونا, اللہ پر نگاہ رکھنا وہی تمہارے لیے کافی ہوگا. مزید بڑا ہدایت آئی, مسلمانوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی موت واقع نہیں ہو سکتی, موت کا وقت اور جگہ طے ہے, کوئی شہید بھی ہوا تو اللہ کے اذن سے ہوا ہے, موت اپنے وقت پر ہی آئے گی. ارشاد ہو رہا ہے آل عمران آیت نمبر 145 میں, وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا, کسی بھی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے, وہ تو ایک معین وقت ہے لکھا ہوا. اب ایک اور ہدایت آ رہی ہے, ابھی قتال کے مرحلے میں کئی مار کے آنے تھے, لہذا مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ حقیقت میں اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں بڑی پامردی سے جنگ کرتے ہیں, مراد بہادری سے لڑتے ہیں. آل عمران آیات 146-148, وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ: اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو انہوں نے ہمت نہ ہاری ان تکالیف پر جو انہیں اللہ کی راہ میں پیش آئیں، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ باطل کے سامنے دبے، اور اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور ان کی دعا تو بس یہی تھی کہ وہ التجا کرتے رہے کہ اے ہمارے رب، درگزر فرما ہماری خطاؤں سے اور جو بھی زیادتی ہوئی ہم سے اپنے معاملات میں، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافر پر فتح عطا فرما. تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا اور آخرت کا بھی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ بدلہ دیا. اور اللہ ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ والے لڑتے بھی ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ سے ہی خیر اور نصرت مانگتے ہیں. اور ایک اور ذکر آیا، دنیا کا بدلہ مگر آخرت کا اعلیٰ ترین بدلہ، بہترین بدلہ وہ آخرت میں ہے. ناظرین کرام، اس زمن میں آخری ہدایت اور آخری بات، مارکہ احد نازک حالات میں صبر و ثبات کا اسوہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کا خصوصی فضل ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھا. اللہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا تک نہ چھپتا اور کبھی شکست کی صورتحال کا سامنا نہ ہوتا، لیکن اس صورت میں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ایک کمی رہ جاتی کہ شکست کی حالت میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، معروف آیت ہے. تو بہترین اسوہ تو آپ کی ذات برکات، ایسے پہلو کے حوالے سے بھی احد کے اس بیان میں رہنمائی عطا کر دی گئی، شکست ہو جائے، نقصان ہو جائے تو کیا طرز عمل ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں جس طرح انتہائی نازک حالات میں استقامت کے ساتھ داد شجاعت دی، پھر سے مسلمانوں کو منظم کیا اور ان کے حوصلوں کو بڑھایا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و ثبات کا عظیم پہاڑ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، الحمدللہ حصہ پنجم کا درس ہفتم، پانچویں حصے کا ساتواں درس مکمل ہوا. غزوہ احد پر تبصرہ تھا، سورہ آل عمران کی چند آیات کا بھی حوالہ ہمارے سامنے آیا. ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں آپ کے سامنے کوئز کے پانچ سوالات رکھنا چاہیں گے. پہلا سوال ملاحظہ فرمائیے گا اسکرین پر، غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ کس صورت میں موجود ہے؟ بہت آسان سوال، چار آپشنز ہیں: سورۃ البقرہ، یا سورۃ آل عمران، یا سورۃ الانفال، یا سورۃ التوبہ. دوسرا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، عبداللہ بن ابئی کی قیادت میں کتنے افراد اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو کر واپس مدینہ چلے گئے؟ 300 یا 500 یا 700 یا 800 افراد. تیسرا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر کس کی قیادت میں 50 تیر انداز متعین فرمائے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھا سوال نوٹ کیجئے گا، غزوہ احد میں وقتی شکست کا سبب کیا تھا؟ منافقین کا علیحدہ ہو جانا، یا تعداد کی کمی، یا امیر کی نافرمانی، یا اسباب کی کمی. پانچواں اور آخری سوال ملاحظہ فرمائیے، وہ کیا چیز ہے جو انسان کے کسی اعلی مقصد کے لیے قربانی دینے کے جذبے کو ختم کر دیتی ہے؟ مال کی محبت، یا بیوی بچوں کی محبت، یا سودی لین دین، یا سستی و کاہلی؟ درست جوابات روانہ فرمائیے گا mq.quranacademy.com پر. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا درس مکمل ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ غزوہ احزاب کا تفسر آپ کے سامنے رکھا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.